بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. تمام تعریف میرے اللہ ہی کے واسطے ہیں. اوپر والی آیت ہو گئی ربنا انک. تمام تعریف اللہ ہی کے واسطے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود عنایت کیا اسماعیل جیسا بیٹا. ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال کی تھی. اور اقوال بھی ہے. اور حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال کی تھی. اسحاق کہتے ہیں کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ ہنسنے والے. اسحاق کے معنی کے اور ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جب ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر بچے کی ولادت کی خوشخبری لے کر کے آئے تھے تو حضرت سارا ہنس پڑی تھی. فضحکت فبشرناها باسحاق. تو اس مناسبت سے کہ جب اس بچے کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو حضرت سارا ہنس پڑی. اسی لیے زحاق یعنی اسحاق یہ نام رکھا گیا. رہا اسماعیل نام تو کہتے ہیں کہ اسماعیل دو لفظ سے مرکب ہے. ایک ہے اسما اور دوسرا ہے ایل. ایل ایل کے معنی آتے ہیں اللہ کے. اور اسما یا ایل اے اللہ میری دعا سن لیجئے جو میں آپ سے دعا کر رہا ہوں. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی تو اللہ کی بارگاہ میں مسلسل اولاد کی دعا کر رہے تھے اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. ان ربی لسمیع الدعاء. یقیناً میرے رب وہ دعا کو سننے ہی والے ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب آپ مجھ کو منا دیجئے کہ میں نماز کو قائم کرنے والا بن جاؤں, کہ مجھے نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اور میری بعض اولاد کو بھی توفیق عطا فرماؤ کہ وہ نماز کو قائم کرے. یہ من آیا. اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض کافر بھی ہوں گے. یعنی بعض اولاد ایمان والی ہوگی بعض اولاد کفر کے اوپر ہوگی. ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب آپ میری دعا کو قبول فرما لیجئے. ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر کے بت پرست اور مشرک بھی پیدا ہوئے. جیسے عرب کے جو بت پرست تھے وہ ابراہیمی اولاد میں ہیں. چونکہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں مقیم ہوئے اور ان کی اولاد چلی نسل چلی چلتے چلتے بعد میں چل کر ان میں کچھ کافر بھی ہوئے مشرک بھی ہوئے اور مومنین بھی ہوئے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے. اور میرے والدین کے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ میرے اور میرے والدین کے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اس زمانے کی ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ابھی یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ والدین دونوں کے دونوں اللہ کے دشمن ہے۔ یعنی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے کیوں دعا مانگی، حالانکہ وہ تو کافر تھے۔ تو اس کا اول جواب، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات ظاہر نہیں تھی کہ والدین کافر مریں گے، کفر پر ان کی موت آئے گی، اس زمانے میں آپ نے یہ دعا مانگی ہے۔ پھر جب آپ کو پتا چل گیا، اللہ کی طرف سے وحی میں بتلا دیا گیا کہ آپ کے والدین کی موت کفر پر آئے گی، تو پھر آپ نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ولی والدیہ سے مراد ہے ان کی والدہ محترمہ، اس لیے کہ والدہ ایمان لے آئی تھی، تو گویا والدہ کو آپ نے اس دعا کے اندر مراد لیا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ولی والدیہ سے مراد لیا ہے اب اصلی، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو، کہ حضرت آدم اور حوا جو تمام کائنات کے والدین ہیں۔ اے اللہ، وہ میرے والدین کی آپ مغفرت فرما دیجئے۔ اور بعض حضرات نے یوں توجہ کی کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میرے والدین کو ایمان دیجئے اور ایمان دے کر کے میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، یہ مطلب بھی بعضوں نے لیا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے جس دن کے حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعا مانگی، بشارت ہے مومنین کے واسطے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور آپ اللہ تعالیٰ کو غافل مت خیال کرو ان کاموں سے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، یہ ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں مراد ہے مکہ کے کافر، وہ مسلسل ظلم کرتے جا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ظلم کی کوئی خبر نہیں ہے، خبر ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے قیامت تک کی۔ اب یہاں غافلن کا لفظ آیا اور وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ کو غافل مت سمجھو۔ دراصل غفلت کہا جاتا ہے کوئی چیز پورے طور پر یاد نہ ہو، اس کی وجہ سے جو حالت پیش آتی ہے اس کو غفلت کہتے ہیں۔ کوئی چیز پورے طور پر یاد نہ ہو، اس کی وجہ سے جو حالت پیش آتی ہے اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے غفلت کا، انسان کسی کام کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے اس کو غفلت کہا جاتا ہے، کسی کام کی پوری حقیقت سے واقف نہ ہو اس کو بھی غفلت کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں معنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں غافلن کا مجازی معنی مراد لینے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا خیال مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا چھوڑ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم کا بدلہ برابر دیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، عذاب نہیں دے رہے ہیں. لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ اس قیامت کے دن تک جس کے اندر نگاہیں پتھرا جائے گی، نگاہیں پتھرا جائے گی یعنی نگاہیں کھلی کے کھلی رہ جائے گی. قیامت کے دن نگاہیں لوگوں کی کھلی کی کھلی رہ جائے گی. اس قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ظالمین اور ظالمین کی مدد کرنے والے جہنم کی آگ کے کتے ہیں، یہ روایت کے اندر مضمون آیا ہے. اب قیامت کے دن کے لیے کہا گیا تشخص فیہ الابصار، کیا مطلب؟ انسان اپنی آنکھوں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں بند کرتا ہے، کھولتا ہے، پلک جھپکاتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی بھیانک منظر انسان دیکھتا ہے تو اس وقت پلکوں کو جھپکانا، بند کرنا، کھولنا بھی بھول جاتا ہے اور مسلسل اس کی نگاہیں بالکل کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے ہولناک منظر کو دیکھنے کے وقت پر. قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسانوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. تو اس دن ایسا بھیانک منظر ہوگا کہ نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. عربی زبان کا محاورہ ہے کہ فلانے کی نگاہ تشخص والی ہو گئی، یعنی کہ کھلی ہوئی رہ گئی اور وہ بند نہیں ہوئی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. مُهْتِئِن کے معنی آتے ہیں تیزی سے دوڑنا، تیز رفتاری سے وہ لوگ دوڑتے ہوں گے. کہاں دوڑیں گے تیز رفتاری سے؟ ایک پکارنے والے کی پکار کی آواز کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوں گے. کون ہوگا پکارنے والا؟ کہ حضرت اسرافیل پکار رہے ہوں گے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل پکار رہے ہوں گے، اور یہ پکار رہے ہوں گے بیت المقدس سے پکار رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر جو صخرہ بیت المقدس ہے، جو پہلے قبلہ تھا، جو پہلے قبلہ تھا وہ صخرہ بیت المقدس، ایک سفید رنگ کی بڑی چٹان جس کو صخرہ بیت المقدس کہا جاتا ہے. یہ جو فوٹو میں آپ لوگ دیکھتے ہیں قبۃ الصخر، وہ سونیری گنبد، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس کے نیچے وہ صخرہ اور چٹان ہے، اس لیے اس کو قبۃ الصخر کہا جاتا ہے. مسجد اقصی الگ ہے. تو اس چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر کے اسرافیل علیہ السلام آواز دے رہے ہوں گے، یا جبرائیل قیامت کے دن آواز دے رہے ہوں گے، وہی ایتہا العظام البالیہ، اے پرانی بوسیدہ ہڈیاں، سب جمع ہو جاؤ اور بدن ہو کر تیار ہو کے آؤ قیامت کے میدان میں. اس لیے کہ پوری دنیا میں آسمان سے سب سے زیادہ قریب وہ صخرہ بیت المقدس ہے، اس لیے وہاں کھڑے ہو کر کے آواز لگائیں گے تو لوگ تیزی سے دوڑیں گے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دوڑیں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے گی، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کے دل بد حواس ہوں گے، ان کے دل بد حواس ہوں گے، یعنی عقل سے خالی ہوں گے گھبراہٹ کی وجہ سے. وانذر الناس یوم ہے نا، ہے یہ نسخے میں ہے، اس میں دیکھو نہیں ہے، ملاؤ لاؤ نسخہ کہاں ہے اس میں دیکھو
نہیں، اس
وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب. اور آپ لوگوں کو ڈرائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کافر لوگوں کو ڈرائیے کہ ان کے پاس عذاب پہنچے گا، یعنی قیامت کے دن کافر لوگوں کے پاس عذاب پہنچے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ یعنی کافر لوگ کہیں گے، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا کے اندر واپس پہنچا دو، واپس لوٹا دو، اور ہم کو مہلت دو قریب آنے والی مدت تک کی، الی اجل قریب، نزدیک کی مدت کی، تھوڑی مدت کی اللہ ہم کو مہلت دو، ہم دنیا میں واپس جاوے اور جا کر کیا کریں گے. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم توحید کی دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی ہم اتباع کریں گے، توحید کی دعوت ہم قبول کریں گے اور رسولوں کی دعوت کی اتباع کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے تھے، کیا تم لوگ اس سے پہلے دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہوگا. زوال نہیں ہوگا یعنی دنیا چھوڑ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے، ایسا نہیں ہوگا ایسا تم لوگ سمجھتے تھے. یعنی دنیا میں تو بہت بڑی بڑی پکی تم لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر کے آخرت کی طرف جانا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہی دنیا ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے بسے ان لوگوں کے گھروں کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم بسے تم لوگ آباد ہوئے ان لوگوں کے گھروں کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. کیسے ظلم کیا؟ کفر کر کے. اور کون ظالمین مراد ہے؟ پچھلی امت کے ظالم لوگ آیت کے اندر مراد ہے. یہ کیا مطلب وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ؟ ایک سادہ مطلب اس کا یہ نکل سکتا ہے کہ جس روئے زمین کے اوپر تم لوگ اس وقت رہ رہے ہو، اے مکہ کے کافروں، اسی روئے زمین کے اوپر اس سے پہلے ظالم قوم کے لوگ رہا کرتے تھے، جیسے قوم لوط کے لوگ، قوم سمود کے لوگ رہا کرتے تھے. اللہ کا عذاب آیا اور عذاب الہی نے آ کر کے ان کو ختم کر دیا. یہ ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ بستے تم بسے، وَسَكَنْتُمْ تم بسے، یعنی اے مکہ کے کافروں تم لوگ بستے ہو، بسے ہو ان لوگوں کے گھروں کے اندر جو لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. तो एक सीधा साधा मतलब ये कि इसी दुनिया में, इसी इलाके में, इन्हीं शहरों में, इसी रुए ज़मीन पर, जहाँ इस वक्त ए मक्का के काफिरों तुम लोग रह रहे हो, तुमसे पहले रहते थे पिछली उम्मत के जालिम लोग। दूसरा मतलब, मक्का के कुरेशी लोग जब मुल्के शाम का तिजारती सफर करते थे तो उनका गुजर होता था मुअज्जब इलाकों से, जहां कौमे समूद के खंडरात, कौमे लूत के खंडरात, उस इलाके से वो लोग गुजर करके तिजारत के लिए मुल्के शाम जाया करते थे। अब जब तिजारती सफर होता था तो मुसलसल तो होता नहीं, बीच में कयाम भी करना पड़ता था, रुकना भी पड़ता था, जानवर थक गया, चलने वाले थक गए, तो ये लोग सफर के दौरान रुकते थे, ठहरते थे। कहाँ रुकते थे? पिछली उम्मतों के जालिमों के जो इलाके हैं, कौम समूद के खंडरात, कौम लूत के खंडरात, उसमें ये लोग कयाम करते थे सफर के दौरान। तो दौराने सफर उनका आरजी कयाम होता था उन जगहों में जहां पिछली उम्मत के जालिम लोग रहा करते थे। अब जाहिर बात है कि मुल्के शाम गए तो कौमे समूद के इलाके से गुजरे तो वहां रुक गए, फिर आगे बढ़े, कौमे लूत के इलाके से गुजरे वहां रुक गए, फिर आगे बढ़े। ये है वसकंतुम फी मसाकिनिल लदीन ज़लमु अनफुसहुम। तीसरा मतलब, तूफान नूह से पहले इन इलाकों में जालिम और काफिर लोग रहते थे। हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम ने लोगों को ईमान की दावत दी, लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, तो कुफ्र शिर्क वाले लोग इस पूरे इलाके के अंदर आबाद थे, काफिर मुशरिक पूरे इलाकों में आबाद थे। अब ये जो काफिर मुशरिक पूरे इलाकों के अंदर आबाद थे, जिनको तूफान में गर्क कर दिया गया, तो अब क्या नतीजा निकला कि वो मुशरिक काफिर जिन जिन इलाकों में रहते थे तूफान के आने से पहले, वो तो तूफान के आने से गर्क होके खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने जो शहर छोड़े उस शहर में अब तुम लोग रहते हो और आबाद होते हो। तो नूह अलैहि सलातु वसलाम का असल वतन था इराक, उसका अतराफ, तो ये पूरा इलाका वो था जो हजरत नूह अलैहि सलातु वसलाम के जमाने में काफिरों का इलाका था, और नूह अलैहि सलाम की कौम के कुफार वहां रहते थे। और फिर क्या हुआ कि तूफान के अंदर वो सब हलाक कर दिए गए, अब जो उनकी आबादियां खाली हुई तो वहां अब तुम रह रहे हो। ये तीसरा मतलब भी है, वसकन तुम, अरे मक्का के काफिरों तुम रह रहे हो, बस रहे हो उन लोगों के घरों में जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया था कुफ्र करके पिछली उम्मत के लोगों में से। वतबैयना लकुम, और तुमको अच्छी तरीके से मालूम हो गया, तुम्हारे सामने अच्छी तरीके से जाहिर हो गया, कैफ फअलना बिहिम, हमने उनके साथ कैसी सजा का मामला किया, ये तुम्हारे सामने अच्छी तरह जाहिर हो गया। फलम तन जजीरू, वो लोग कुफ्र से बाज नहीं आए, वो लोग कुफ्र से बाज नहीं आए। वदरबना लकुमुल अम्थाल, और हमने तुम्हारे लिए कुरान मजीद के अंदर मिसालें बयान कर दी, फिर भी तुम लोग इबरत हासिल नहीं करते हो। हालांकि कुरान में बातें आ गई, अब तुम्हें जो है इबरत हासिल करनी चाहिए। وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, और पक्की बात यह है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकर किए, साजिशें की। पिछले जमाने के नबियों के साथ भी उनके जमाने के काफिरों ने मकर किया, और आपके जमाने के काफिर भी आपके साथ मकर कर रहे हैं। हैसु अरादु कत्लहु, یہاں تک کہ انہوں نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا دار الندوہ میں بیٹھ کر، یا حضور کو قید کرنے کا مشورہ کیا دار الندوہ میں بیٹھ کر، یا حضور کو مکہ سے نکال دینے کا مشورہ کیا مکہ دار الندوہ میں بیٹھ کر۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان کی تمام تدابیر کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور ان کا مکر اللہ کے پاس ہے، یعنی ان کے مکر کا علم اللہ کے پاس ہے، یا ان کے مکر کی سزا اللہ کے پاس ہے، یا ان کے مکر کا جواب اور توڑ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کا مکر اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا جو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے وے، جو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے وے، یعنی انہوں نے ایسے ایسے مکر کیے، سازشیں کی، ایسی بڑی بڑی ناپاک خطرناک سازشیں کی کہ ان سازشوں کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا، ایسی خطرناک سازش انہوں نے نبی کے خلاف کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو معطل کیا اور اپنے نبی کی اپنے فضل سے حفاظت فرمائی۔ المانا آیت کا مفہوم کیا، لا یؤبؤ بہ، یعنی یہ لوگ جو مکر کرتے ہیں وہ کوئی قابل دھیان قابل توجہ چیز نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ مکر انہی کی جان کے اوپر لوٹے گا، انہی کی جان کو ان کے مکر کا نقصان ہوگا۔ اور پہاڑ سے مراد بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت میں پہاڑ ہے، یعنی انہوں نے اتنی خطرناک سازش کی کہ اگر وہ سازش پہاڑ پر کرتے تو پہاڑ ہل جاتا اپنی جگہ سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شریعت اسلام مراد ہے جبال سے، کہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی اتنی بڑی سازشیں کی کہ سازش تو اتنی خطرناک تھی کہ مذہب اسلام ہل جاتا، لیکن اللہ کو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے ان کا مکر کچھ بھی کام نہیں آیا۔ مذہب اسلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی قرار اور ثبات میں، کہ جس طرح پہاڑ ایک جگہ جمع ہوا ہوتا ہے، یہ مذہب اسلام بھی ایسا مضبوط اور جمع ہوا ہے۔ بعض حضرات نے جبال سے جبل استقامت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے، کہ ان کی سازشیں تو ایسی تھی کہ پہاڑ جیسی استقامت رکھنے والی شخصیت حضور ہل جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اور ایک قرات کے اندر لتزول ہے، لتزول فعل کے رفع کے ساتھ، تو اس صورت میں ان مخففہ ہوگا، اور اس صورت کے اندر مکر کی عظمت مراد ہے کہ ان کا مکر بہت بڑا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مکر سے کفر مراد ہے، اور تقاد السماوات یتفطرن والی آیت، یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ کفر والے قول سے مناسبت رکھتا ہے، اور پہلی کی رات کے مطابق وما کان بھی ہے، وما کان مکروہم لتزول منہ الجبال، اگرچہ وہ قرات قرات شاذہ ہے۔ جی،
اور آپ اللہ تعالیٰ کو غافل نہ خیال کریں، جو کچھ ظالم لوگ کرتے ہیں، یعنی مکہ کے کافر لوگ کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے اس دن تک، جس دن ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کی آنکھ پتھرا جائیں گی، مہلت دی ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے، شخص بصر فلانی، یعنی اس کی آنکھ تشخص والی ہو گئی، یعنی وہ اس نے اپنے آپ، یعنی اس کی آنکھ نہیں کھلی جس کو وہ بند نہ کر سکا۔ اور حال یہ کہ تیز رفتار دوڑتے ہوں گے اپنے ایک پکارنے والی کی آواز کی طرف، جو اپنے سروں کو اٹھا کے آسمان کی طرف، کہ ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے، جو گھبراہٹ ان کے گھبراہٹ کی وجہ سے خالی عقل سے خالی ہوں گے, اور آپ اے محمد آپ ڈرائیے لوگوں کو یعنی کافروں کو اس دن جس دن عذاب ان تک پہنچے گا, یعنی وہ قیامت کا دن ہے. چنانچہ وہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا کے اندر واپس لوٹا دو اور ہم کو نزدیک مدت کی مہلت دو تاکہ ہم توحید کی دعوت.
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا, تم ہرگز مت یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اللہ نے رسول کی بالنصری مدد کا وعدہ کیا ہے, پورا کر کے رہیں گے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے زبردست غالب ہے, اللہ کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی, اور نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ بڑے انتقام لینے والے ہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, جس قیامت کے دن زمین بدل کر کے دوسری زمین ہو جائے گی, جس قیامت کے دن زمین بدل کر کے دوسری زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے. قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا ایک سفید رنگ کی صاف ستھری زمین پر, جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث کے اندر ہے. حدیث میں سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب زمین بدلی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے, تو حضور نے فرمایا پل صراط پر ہوں گے. اب دیکھو زمین کا بدلنا دو طریقے سے ہوگا. نمبر ایک, زمین یہی زمین رہوے اور اس کے اوصاف بدل دیے جاوے. کیسے اوصاف بدلیں گے؟ کہ پہاڑ ہٹ جاوے اپنی جگہ سے, ریزہ ریزہ کر دیے جاوے, سمندر سب ادھر ادھر ہو جاوے, ستارے جھڑ جاوے, چاند سورج بے نور ہو کے ٹوٹ پھوٹ جاوے, پوری زمین ہموار ایک جیسی یکساں ہو جائے گی. پوری زمین ہموار یکساں ایک جیسی, کہیں پر بھی ٹیڑھا میڑھا نہیں, اونچ نیچ نہیں. بس جیسے کہ یہ چادر پر شکن پڑ جاتی ہے, کہیں اونچا کہیں نیچا, ایسا ہو جاتا ہے. پھر چادر کو ایک طرف سے کھینچو, کیسا ایک دم بالکل سیدھا ہموار ہو جاتا ہے. اس طرح گویا کہ زمین کو ایک طرف سے کھینچا جائے گا تو یہ پہاڑ اونچے ہیں وہ بھی سب سیدھے ہو جائیں گے, اور جو نشیب ہے وہ اونچا ہو جائے گا, فراز ہے وہ بھی برابر ہو جائے گا, اور پوری روئے زمین ایک جیسی ہو جائے گی. تو زمین یہی رہے گی لیکن اس کے اوصاف بدل جائیں گے اور پوری زمین جو ہے ایک جیسی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تب زمین کے صفات بدلیں گے, اور تبدیلی صفات ہوگی اس وقت کے اوپر, اور پہاڑ ریزہ ریزہ, سورج چاند ستارے ٹوٹ پھوٹ کے ختم, اور پوری زمین ہموار ہو جائے گی. یہ ایک تطبیق. نمبر دو, زمین کو بدلنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ذات بدل دی جائے گی, یعنی یہ جو موجودہ زمین ہے نا وہ نہیں رہے گی بلکہ زمین کی ذات بدل دی جائے گی, یعنی پوری نئی زمین ہوگی سفید رنگ کی, جس پر کسی انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا, ایک دم نوی نکور زمین ہوگی ایک دم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ زمین چاندی کی ہوگی اور اس کا آسمان سونے کا ہوگا, اور یہ دوسری مرتبہ جو زمین کی ذات بدلی جائے گی یہ سورہ آخری پھونکے جانے کے بعد سورہ حشر جس سور پر تمام لوگ میدان قیامت میں جمع ہوں گے اس وقت زمین کی ذات بدلی جائے گی. اب ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ جب زمین کی ذات بدلنی ہے تو سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ جیسے تخت چادر پر کوئی بیٹھا ہے اور چادر ٹھیک کرنے پہ ذرا اٹھ جاؤ تو چادر ٹھیک کرنے کی ہے, چادر بدلنے کی ہے, تو سب اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو جب زمین بدلی جائے گی تو سارے انسان کہاں جائیں گے؟ یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا. حضور نے فرمایا عائشہ یہ سوال تو کسی نے نہیں کیا جو تم نے کیا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے اور ساری زمین بدل دی جائے گی. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اور سب لوگ پیش ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو بڑے غلبے والے ہیں. قبر سے نکل کر کے تمام انسان ایک اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرموں کافروں کو اس دن دیکھو گے کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں, جکڑے ہوئے ہوں گے, باندھے گئے ہوں گے بیڑیوں میں. برابر ترجمہ لکھنا بیڑیوں میں, کہیں لکھنے میں غلطی ہو جائے گی تو معنی بدل جائے گا. کیا معنی؟ القیود, بیڑیوں میں, ابھی لگلال رسیوں کے اندر جس میں اس وقت لوگ جکڑے ہوئے, وہ معنی ہو جائے گا. پھر وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ یعنی کہ مقرنین, يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ چنانچہ جس انسان نے جس شیطان کی اتباع کی اس شیطان کے ساتھ دونوں کو ایک بیڑی میں جکڑ کر کے ایک رسی میں باندھ کر کے محشر میں لایا جائے گا. سرابیلہم من قطران, ان کے کرتے گندک کے ہوں گے. یہ ترجمہ کیا صاحب تفسیر قرآن نے, ان کے کرتے گندک کے ہوں گے. سرابیلہم من قطران, گندک کے کرتے ہوں گے. کیوں بھائی گندک کے کرتے ہوں گے؟ اس لیے کہ گندک کا حال یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے بھڑکتا ہے, بہت تیزی سے بھڑکتا ہے. یہ ایک درخت میں سے ایک مادہ نکلتا ہے, پھر اس کو پکا کر کے استعمال کیا جائے پٹاخڑوں میں, پٹاخڑے پھوڑتے ہیں ہزا کے, اس میں یہی گندک استعمال ہوتا ہے. پھر وہ پٹاخڑی پھوڑتے ہیں, وہ اس کے اندر بھی یہی گندک کا مادہ استعمال ہوتا ہے, اور بم کے اندر بھی یہی مادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ بہت جلدی سے آگ پکڑتا ہے. ایسے وہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, چمڑی میں خارش ہوتی ہے تو اس کو خاص انداز سے لگاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے. باقی یہ بہت تیز جلنے والا اتین جولن شل مادہ ہے, یہ بہت تیزی سے یہ جلنے اور بھڑکنے والا مادہ ہے گندک کا. تو اس کے ان کے کرتے ہوں گے, وہ کرتے ان کو پہنائے جائیں گے تو بہت تیزی سے ان کے بدن کے اندر آگ لگے گی. وتغشا وجوہہم النار, اور ان کے چہروں کے اوپر آگ لپٹ جائے گی, ان کے چہروں کے اوپر آگ لپٹ جائے گی. لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو بدلہ دے جو اس نے کیا, اچھا یا برا, ہر ایک کا بدلہ اللہ دیں گے. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں. تمام مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن میں لے لیں گے اللہ تعالیٰ. ہذا بلاغ للناس, یہ قرآن لوگوں کو پیغام پہنچا دینے کا ہے. بھائی قرآن اتارا ہی اس لیے گیا تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچا دو. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, اور ڈرائے جائے اس قرآن کے ذریعے سے, اور وہ ڈرائے جائے اس قرآن کے ذریعے سے. یعنی لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے جہنم کی آگ سے، نافرمانی کرنے کے اوپر عذاب سے. وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگ جان لیوے کہ وہ اللہ ایک معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرے، اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرے. جی.